الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات آج میری گفتگو کا انداز معمول سے ذرا ہٹ کر ہے اس ہفتے کے دوران دو اشتہارات تنظیم اسلامی کی جانب سے اخبارات میں شائع ہوئے ہیں اور وہ آپ میں سے اکثر حضرات کے نگاہ سے گزرے ہوں گے ایک چونکہ آج ہی آیا ہے اگر نہ بھی آپ کی نگاہوں سے گزرا ہو تو شاید بعد میں آپ اسے پڑھ لیں گے ویسے وہ دونوں اشتہارات غالباً آپ حضرات تک پہنچ گئے ہیں ایک ہینڈ بل کی صورت میں میں آج انہی کی قدر وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جو آخری نقطہ ہے اسی کے ضمن میں انشاءاللہ یہ آیات مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان کا بیان بھی آئے گا اللہ کرے کہ میں اپنے پروگرام کے مطابق اب جو میں نے وقت کی پابندی قبول کر لی ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے اندر اندر ان دونوں اشتہارات کا مضمون بھی بیان کر دوں اور پھر ان آیات مبارکہ کے بارے میں بھی جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کر سکوں آپ سے بھی استدار ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت دے اور مجھے بھی ما قلّ و دلّ کی صلاحیت عطا فرمائے ان دونوں اشتہاروں میں جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ حضرات کے لیے ہرگز نئی نہیں ہے یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو متعدد مواقع پر بہت تفصیل کے ساتھ میری تقاریر میں خطابات میں گفتگووں میں دروس میں بیان ہو چکے ہیں لیکن آج معاملہ ذرا یہ ہوگا کہ ایک تو اختصاص پیش نظر رہے گا اور دوسرے ایک ترتیب اس ترتیب کے ساتھ وہ باتیں سامنے آئیں گی اور تیسری بات یہ کہ گویا کہ اس کا سینوپسس اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ وہ لیفلٹ وہ ہینڈ بل اگر آپ کی جیبوں میں ہے تو اسے نکال لیں تاکہ ساتھ کے ساتھ آپ اس پر بھی نگاہ رکھیں اور اسی کے حوالے سے میری گزارشات سماعت فرمائیں آج جو اشتہار شائع ہوا ہے ایک بندہ خدا کی جانب سے جس نے کہ اس کا سارا خرچہ خود برداشت کیا اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کے دو پہلو ہیں. ایک قانون اسلامی یعنی شریعت کی تنفیذ اور دوسرے اسلام کے نظام عدل اجتماعی یعنی سماجی سیاسی اور معاشی انصاف کا قیام. اس پر تفصیلی گفتگویں ہوتی رہی ہیں. ایک ہے قانون اور قانون اسلامی کا نام ہے شریعت اسلامی کتاب و سنت. ایک ہے نظام اور اسلام کے نظام کے لیے عنوان ہے دین حق. پھر میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ قانون کے ساتھ لفظ ہمیشہ آتا ہے نفاذ یا تنفیذ. قانون نافذ کیا جاتا ہے, شریعت کی تنفیذ پیش نظر ہے, جبکہ نظام قائم کیا جاتا ہے. اور دین حق کے غلبے کی سعی ہے کہ جو ہمارے ذمے اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہے. اس میں میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع کی سات آیات کے حوالے سے جو بات اس سے پہلے تفصیل آ چکی کہ شریعت اسلامی کی تنفیذ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے تین فتوے ہم پر لگتے ہیں, قانون خداوندی کی تین دفعات کی زد میں ہم آ جاتے ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو فیصلے نہیں کرتے اس شریعت اور قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی تو وہی تو کافر ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق وہی تو ظالم ہیں. اور ظالم کا لفظ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر مشرک کے لیے آتا ہے, وہی تو مشرک ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں. اور اس فاسق کے لفظ کو بھی ہلکا نہ سمجھیے, شیطان کے لیے بھی یہی لفظ قرآن میں آیا ہے, کان من الجن ففسق عن امر ربی. تو یہ فسق جو ہے وہ صرف معمولی شے نہیں ہے. یہاں تینوں فتوے جو لگے ہیں, جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اس کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اب کافر بہت ثقیل لفظ ہے. ویسے یہ کہ تمام الفاظ برابر کے ہیں قرآن مجید کی اگر ٹرمینالوجی سے انسان واقف ہو, لیکن ہمارا جو ایک عام انداز ہے اس کے اعتبار سے کافر کا لفظ ہمیں سب سے سخت لگتا ہے. لیکن یہ کہ کافر بھی فرما دیا, ظالم بھی فرما دیا, فاسق بھی فرما دیا, ایک پھول کا مجموع ہو تو سو رنگ سے باندھوں تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہ جائے کہ مسلمان ہو کر پھر اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے اپنے تئیں چاہے کتنے ہی عاشق رسول اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں, کتنے ہی بڑے مسلمان سمجھتے ہوں, انفرادی طور پر ہو بھی سکتا ہے وہ مسلمان ہو متقی ہو, اجتماعی طور پر ان پر تین فتوے لگیں گے کہ وہی تو کافر ہے, وہی تو فاسق ہے, وہی تو ظالم اور مشرک ہے. آتنا اللہ من ظالم. دوسری بات جو ہے اللہ کے دین کا قیام, نظام عدل اجتماعی سماجی سیاسی اور معاشی سطح پر عدل و قسط کا قیام. یہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد رہا عزو قرآن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا, کتابیں اس لیے نازل کی, شریعت اسی لیے عطا کی, میزان اسی لیے اتاری کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تین مرتبہ قرآن میں آیا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. انہیں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ دین حق جو ہے, نظام عدل اجتماعی, نظام عدل و قسط, اسے پورے نظام پر غالب و قائم کرنا. اور اس میں ایک حوالہ ہے اس عبارت میں, یہی در حقیقت جو مؤسس پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم, صراحت کے ساتھ جو ان کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان اس لیے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ قیام پاکستان کا مقصد ہے. تو گویا کہ یہ دونوں پہلو اپنی جگہ پر نہایت ہے. پھر پڑھ لیجیے عبارت, پاکستان میں نفاذ اسلام کے دو پہلو ہیں. نمبر ایک, قانون اسلامی یعنی شریعت کی تنفیذ، اور نمبر دو اسلام کے نظام عدل اجتماعی یعنی سماجی سیاسی اور معاشی انصاف کا قیام، جسے قائد اعظم مرحوم نے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی عملی مثال پیش کرنے سے تعبیر فرمایا تھا. اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف. اس میں مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ میں اپنی حالیہ تقریروں میں بیان کر چکا ہوں. قانون نظام کو تحفظ دیتا ہے، جو بھی نظام قائم ہے قانون اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو تحفظ دیتا ہے. بادشاہی نظام ہے تو قانون امن و امان قائم رہنا چاہیے، اس سے تحفظ کس کو مل رہا ہے؟ نظام کو مل رہا ہے کہ بادشاہی نظام کو مت چھیڑنا چاہیے، چوری مت کرنا. اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو اس سے سرمایہ داروں کے سرمایہ کی تحفظ ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ قانون سبسرو کرتا ہے سسٹم کو، قانون نظام کو تحفظ دیتا ہے. اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ اگر نظام ظالمانہ اور استحصالی ہو، ایکسپلائٹیٹو ہے، ڈپریسو ہے، ڈسکریمنیٹو ہے، تو بہترین قانون بھی نہ صرف بے ثمر اور بے برکت اور علامہ اقبال کے الفاظ میں نخیل بے رقم بن کر رہ جاتا ہے، بلکہ ظالموں کو تحفظ دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہاں ذرا ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا کہ یہ آپ نے بڑی ثقیل زبان استعمال کر دی، یہ نخیل بے رقم کو کون سمجھے گا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی. میں نے بے ثمر بھی استعمال کر دیا، بے برکت بھی استعمال کر دیا، اور سمجھنے والوں کے لیے ان کو یاد آ جائے علامہ اقبال کا بہت پیارا شعر ہے. اگر کہ وہ نظم جو ہے ذوق و شوق، اس کے بارے میں آج تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ اس میں مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ حمد ہے، یا مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ نعت ہے. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک علامہ اقبال کی شاعری کا تعلق ہے، جذباتی شاعری، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظم ذوق و شوق جو ہے وہ ان کی بلند ترین نظم ہے. اسی کا ایک شعر یہ ہے کہ تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رقب. نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. اب کھجور کا درخت تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس پر کھجور لگے، لیکن علامہ فرما رہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ علم جس کے تحصیل میں میں لگا رہا. یہ وہی بات ہے جو علامہ نے ایک اور انداز میں کہیں گے سادہ الفاظ میں، کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. یا عقل کی وادیاں میں نے بہت طے کر لی ہے، اب میرے اندر عشق پیدا کر دے اپنی ذات کا بھی اور اللہ اور اپنے رسول کی ذات کا بھی. وہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ مجھ کو یہ معلوم نہ تھا، میں نے ساری عمر فلسفہ پڑھنے میں اور علم میں اور عقلی گتھیاں سلجھانے میں صرف کر دی، آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ علم تو در حقیقت ایک ایسے کھجور کے درخت کے مانند ہے کہ جس میں کھجور ہی نہیں لگتی. جو اصل شے ہے کہ انسان کا ایک رب قائم ہو جائے اپنے پروردگار کے ساتھ، وہ اس راستے سے نہیں ہے. وہ تو ہے اللہ تیری تو خاص ہی نگاہ کرم ہو تو مجھے یہ شے حاصل ہو سکے، وہ ہے نخیل بے رقم. اب پڑھ لیجئے اس کو دوبارہ. قانون نظام کو تحفظ دیتا ہے، اگر نظام ظالمانہ اور استحصالی ہو تو بہترین قانون بھی نہ صرف بے ثمر اور بے برکت اور علامہ اقبال کے الفاظ میں نخیل بے رقم بن کر رہ جاتا ہے، بلکہ ظالموں کو تحفظ دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تیسرا نقطہ، اگرچہ شریعت اسلامی کا ہر حکم بابرکت ہے اور اس کا نفاذ ہم پر لازم ہے، لیکن موجودہ استحصالی نظام کی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ شریعت کی برکات ظاہر نہیں ہو سکے گی، بلکہ شریعت کے بدنام ہو جانے کا شدید اندیشہ موجود ہے. اب آئیے تیسرے نقطے کی طرف. موجودہ شریعت بل نے ایک جانب موجودہ ظالمانہ نظام کو مکمل تحفظ دیا، نظام کو ختم نہیں چھوڑا، چھیڑا ہی نہیں. چنانچہ یہ بات بھی طے کر دی گئی ہے کہ شریعت اس ملک کا بالا ترین قانون ہوگی، بشرطے کہ ہمارا یہ سیاسی ڈھانچہ جو ہے یہ برقرار ہے. اس کو غور ذرا غور سے سنیے، اس پر آپ کی نگاہ سے گزر چکا ہوگا. ایک استفتاء جاری کر دیا ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے، 100 علماء کو ایک استفتاء بھیج دیا کہ یہ مشروط شریعت کا بھی کوئی جواب ہے؟ اسلام ہمیں قبول ہے بشرطے کہ، شریعت بالا ترین ہے بشرطے کہ. تو قرآن تو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، شریعت قبول کرنی ہے تو پوری کرو، اللہ کے دین میں آنا ہے تو پورے کے پورے آؤ، سبوتے کے سبوتے آؤ، غیر مشروط آؤ. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اور اس پر آج سلیری صاحب کا ایک مضمون آیا، میں پورا پڑھ نہیں سکا، کچھ مصروفیت تھی، لیکن جدھر میں نے جستا جستا دیکھا اسی نقطے کو انہوں نے بھی لیا. یہ شریعت کیسی ہوئی جس شریعت کے اندر کہ آپ پوری شریعت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، حد لگا رہے ہیں کہ صاحب شریعت تو ہمیں منظور ہے، وعدہ قریب تو قانون ہوگا، بشرطے کہ ہماری فلاں فلاں چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے. یہ ہماری ایک عام اصطلاح میں کولوکیل لینگویج سے کہتے ہیں کہ صاحب گھر آپ ہی کا ہے لیکن کسی شے کو ہاتھ نہ لگائیے گا، تو وہی انداز ہے. اس پر تو بارہ جو بھی ہوگا رٹ بھی اس پر دائر ہو رہی ہے، رٹ پٹیشن دائر ہو رہی ہے شریعت بل کے خلاف، اور رٹیں تو اور آئیں گی جو شریعت کے مخالفین ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہی ہیں رٹیں، لیکن شریعت کے حامیوں کی طرف سے بھی رٹ آئے گی. دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑی مہارت کا، سیاسی مہارت کا ثبوت دیا ہے کہ مولویوں کو بھی چپ کر دیا، اور جو جدید نظریات اور جدید جو خیالات اور جدید تہذیب کے پرستار ہیں ان کو بھی چپ کر دیا. بعض اعتبارات سے واقعتاً فوری طور پر کوئی چیز کامیابی نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ وہ کامیابی شراب ہے. اس کے خلاف رٹ پٹیشنز آ رہی ہیں شریعت کے مخالفین کی طرف سے بھی، اور رٹ پٹیشنز آئیں گی شریعت کے حامیوں کی طرف سے. یہ رٹ بھی ہو تو دائر ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے کہ یہ مشروط شریعت کے معنی کیا ہے، آیا اسلام میں اس کا جواز ہو. کام جہاں تک میری رائے ہے وہ میں آپ چرچ کر دوں، وہ یہ ہے کہ جہاں تک سیاسی ڈھانچہ ہے، سیاسی ڈھانچے سے مراد یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ ہے، اس کے انتخابات ہیں، پارلیمانی نظام ہے وغیرہ وغیرہ، میرے نزدیک شریعت اس کو نہیں چھیڑتی. لیکن یہ کہ یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب آپ مان لیں، آپ نے تو شریعت کی بالادستی کو مانا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا پھر. یہ در حقیقت اپنے دل کا چور ہے جو ظاہر ہو گیا. بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ شریعت کل کی کل اس کی بالادستی ہم قبول کرتے ہیں. میں اپنے ان کی حد تک یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شریعت بحث نہیں کرتی. آپ پارلیمانی نظام بنائیں، آپ کوئی فیڈرل نظام بنائیں، آپ کوئی یونیٹری نظام بنائیں، آپ کوئی کنفیڈرل نظام بنائیں، شریعت اس کی بھی اجازت دے گی. شریعت پارلیمانی پریزیڈینشل نظام اس سے کوئی بحث نہیں کرتی. لیکن جب آپ نے کہا کہ ہم اس کو علیحدہ رکھ رہے ہیں تو آپ مجرم ہو گئے اللہ کی نگاہ میں، اور قرآن مجید کا فتویٰ وہ آپ پر آ جائے گا، افتو منون اب بادل کتاب وتکفرون بتاب. کیا تم ہماری شریعت اور ہمارے قانون کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ یہ آیت کیونکہ میں نے بارہ آپ کو سنائی ہے، میں مکمل آیت اس وقت بیان نہیں کر رہا وقت کی کمی کی وجہ سے. باقی یہ کہ اسی میں مجھے آج جب سوچ رہا تھا تو یاد آیا کہ بڑی خوبصورت مثال ہے یہ کہ ایک شے حرام نہیں تھی لیکن بعض صحابہ کو گمان تھا کہ حرام ہے اور وہ اس کا ارتکاب کر رہے تھے. قرآن نے اس کے بارے میں کہا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یعنی روزے کے ساتھ جو روزے میں دن گزرا ہو اس کی جو رات ہے اس میں پابندیاں نہیں ہیں، کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، تعلق گلوشوں کی بھی اجازت ہے، اہل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم. لیکن چونکہ یہود کے ہاں روزے کی یہ پابندی تھی، ایک دفعہ ہو گئے بس روزہ شروع ہو گیا، نہ اس کے بعد تحریر ہے، نہ اس رات میں کوئی تعلق دلوشہ ہو سکتا ہے. یہ خیال تھا بعض مسلمانوں کو، اب دل میں یہ خیال لیکن تعلق قائم کر رہے تھے. اس پر قرآن مجید نے تبصرہ کیا بڑا پیارا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. جیسے یہ کہ کوئی شخص اگر بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھ یہ رہا ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے جو میں کھا رہا ہوں، تو وہ تو سوری کا کارا ہے. اس اعتبار سے یہ جو ہمارے دلوں کا چور ہے کہ شاید شریعت جو ہے وہ ہمارے اس نظام کو تلپٹ کر دے گی، حقیقت ایسی نہیں ہے. لیکن آپ نے خیالت کا ثبوت دے دیا شریعت کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ جب آپ نے شریعت کو مشہور کر دیا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ ہے آج کی دنیا، آپ کو معلوم ہے کہ معاشی اور اقتصادی دنیا ہے، سیاسی نظام کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ قرآن نے یا شریعت نے کوئی سیاسی نظام دیا ہے. وہ تو ایک اصول دیا ہے، اللہ کا حکم بالا تر ہوگا، اللہ کے رسول کا فرمان سب سے بالا تر ہوگا. جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے وہ امر و کم ہے، اس امر و کم کو شورا بینکم،
امرهم شورا بینهم، اپنے معاملے میں وہ چاہے آپس میں مشورہ کریں، جو نکاح مشورے کا بنا لے، پریزیڈینشل بنا لے، پارلیمانی بنا لے، اس سے کوئی بحث قرآن نے نہیں کی، سنت نے نہیں. لیکن اپنے ساری معاملات کہ لا یکون دولت و بیر الاغنیاء منکم، اقتصادی نظام، سود کی حرمت کہ جتنی کسی اور شے کی حرمت نہیں شریعت میں، یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو یہ نظام جو ہے اب پھر پڑھیے اس کو، موجودہ شریعت بل نے ایک جانب موجودہ ظالمانہ نظام کو مکمل تحفظ دیا ہے، اور دوسری جانب قانون اسلامی کی تنفیذ کے لیے بھی سیدھے اور ہموار راستے کو چھوڑ کر طویل اور پیچیدہ راہ اختیار کی ہے، جس سے ملک کی تمام عدالتوں میں طویل بحثیں چھڑ جائیں گی. اس کا مطلب سمجھ لیجئے، ہموار راستہ کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے، اس وقت جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل ایمبیگوس مبہم. قانون اسلامی کی گویا کہ ہر عدالت کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، جو اوریجنل بل تھا اس کے مطابق. اس کے اعتبار سے اب ہر جج، ہر مجسٹریٹ گویا کہ اس بات کا مختار ہو گیا کہ وہ شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ کر دے. اب جہاں پر وہ ججوں کا حال ہے، شریعت سے کتنے کچھ وہ واقف ہیں، مجسٹریسی کا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے، ہماری مشینری جو ہے جو تنفیذ قانون کا ذریعہ ہے وہ کتنی کچھ ایماندار ہے اور کتنی کچھ دیانتدار ہے، اس کا بھی سب کو علم ہے. جو اس سے کیوس پیدا ہوگا اس سے آپ اس کا آپ اندازہ کیجیے. اس اعتبار سے جو شریعت کی تنفیذ کا بھی راستہ ہے وہ ہموار اور ایک نہایت سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے یہ ٹیڑھا راستہ اختیار کیا گیا، جس کی وجہ سے کہ عدالتوں کے اندر مختلف فیصلے ہوں گے، ایک ہی مقدمے میں ایک شخص کی رائے ایک اور بن رہی ہے، شریعت کو انٹرپریٹ کر رہا ہے ایک اور انداز میں، اور ایک دوسرا شخص بھی اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے کسی اور دوسرے انداز میں، ایک ہی مقدمے میں ایک ہی قسم کے معاملے میں دو فیصلے ہو رہے ہوں گے. اس سے جو کیوس اس ملک میں پیدا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجیے، جبکہ اس کا متبادل راستہ موجود تھا. اگر نیت میں ایک ہو، ارادہ واقعی شریعت کو قائم اور نافذ کرنے کا ہو، تو راستہ وہ ہے جو اگلے اس میں جملے میں بیان ہو رہا ہے. نفاذ شریعت کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار پر عائد شدہ جملہ پابندیاں بشمول آئینی اور مالی توازن ختم کر دی جائیں، اور وہ جس جس قانون کو کل عدل قرار دے اس کی جگہ نئے قانون پارلیمنٹ بناتی چلی جائے، گویا قانون سازی اصل پارلیمنٹ ہی کی ذمہ داری. دیکھیے جدید نظریہ ریاست یہ ہے کہ ہر ریاست کے یہ تین اہم بازو ہیں، ایک ایگزیکٹو ہے انتظامی بازو جس کو حکم نافذ کرنا ہے، ایک مقننہ ہے لیجسلیچر جو قانون بناتی ہے، ایک عدلیہ ہے، عدلیہ گویا کہ ان دونوں کے مابین بھی ایک طرح سے سالس کا کردار ادا کرے گی، فیصلہ کن ہوگی کہ دستور میں جو کچھ طے ہے اگر مقننہ اس سے تجاوز کرے تو وہ مقننہ کے ہاتھ روک دے گی جب تک کہ وہ دستور کو نہ بدلے. اسی طریقے سے اگر انتظامیہ کو قدم ایسا اٹھاتی ہے کہ جو دستور کے منافی ہے وہ انتظامیہ کا ہاتھ روک دے گی. دستور میں ہمارے کچھ بنیادی حقائق ہیں جو بنیادی حقوق ہیں جو سب کر دیے گئے، فرض کیجئے کوئی ڈی سی، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی تھانے دار ہم میں سے کسی کے کسی حق پر کہ جو دستور نے ہمیں دیا ہے دست اندازی کرتا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ عدالت کی طرف جائیں گے کہ اس نے ہمارا یہ حق ہے دستور کے اندر اور اس حق کے اوپر انہوں نے دست اندازی کی. اسی طریقے سے اگر دستور میں بات طے ہے قانون سازی اس طور سے ہوگی اور پارلیمنٹ اس طریقے سے انحراف کر جاتی ہے تو وہ قانون جو ہے کل عدم ہو جائے گا، عدالت میں جا کر کنڈا کٹایا جائے گا کہ صاحب یہ دستور تو یہ طے کر رہا ہے کہ قانون سازی کا پروسیجر یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قانون سازی پارلیمنٹ نے جو کی ہے اس کے برابر کی ہے، اس پروسیجر کو اس نے اڈاپٹ نہیں کیا، پیش نظر نہیں رکھا، لہذا وہ قانون کل عدم ہو جائے گا. ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھیے. آج جو سنہری صاحب کا مضمون بھی ہے جو سرسری طور پہ میں نے پڑھا ہے تو مجھے محسوس ہوا خود وہ کنفیوز ہے. اس پر جدید دور کی ایک ترقی پسند اسلامی ریاست کا ڈھانچہ کیا ہوگا، اس پر میں نے بارہا گفتگو کی ہے اور ضرورت ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. دستور میں یہ سخت ہو، کوئی قانون یہاں قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا، اور اس پر کوئی پابندی نہ ہو، کوئی ایگزمپشن نہ ہو، کوئی ریزرویشن نہ ہو، کوئی ایکسپشن نہ ہو. اگر ایکسپشن کر دی تو گویا کہ آپ نے دین کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ قبول ہے ایک حصہ قبول نہیں. کتاب و سنت کی بالادستی تو پھر نہ رہی. دستور میں اگر یہ سخت ہے تو اب کیا طریقہ ہوگا؟ آپ کی مقننہ ہے پارلیمنٹ، وہ قانون بنائے گی، پہلے ہی دیکھ کر بنائے گی کہ اس قانون میں کتاب و سنت سے تجاوز نہ کرے. اس لیے کہ اس کا اندیشہ ہے کوئی شہری جائے گا اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور وہ کہے گا میں ثابت کرتا ہوں اس قانون کے اندر کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا ہے، لہذا یہ ساری ایکسرسائز فیٹیلٹی شمار ہوگی، ہماری یہ ساری محنت اکارت جائے گی. وہ پہلے ہی سے کرے گی. پھر بھی یہ کہ اگر کہیں تجاوز ہو جاتا ہے تو ہر شخص کو حاصل ہوگا جائے عدالت کے ہاں اور کہے کہ صاحب میں ثابت کرتا ہوں کہ اس قانون کے اندر یہ کلی طور پر یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے منافی ہے. اگر عدالت تسلیم کر لے گی تو قانون کا ردم ہو جائے گا. اب اس کی جگہ پھر قانون سازی، یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. قانون بنانا عدلیہ کا کام نہیں ہے. یہ بات جو اس شریعت بل کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں. قانون سازی مگر یہ عدلیہ، یہ تو بالکل کوئی نیا تصور ہے. یہ آج کے جو بھی تصورات ہیں یہ در حقیقت ان کے ساتھ مطابقت رکھنے والی بات نہیں ہے. عدلیہ کا کام قانون بنانا نہیں ہے. عدلیہ قانون کو اگر اس کے اندر کوئی تعویل ہے وہ ضرور وہ کرے گی، اس کی کوئی تشریح کرے گی، یہ دوسری بات ہے. لیکن اگر کسی قانون کو قرار دے دیا جائے کہ یہ خلاف اسلام ہے، عدلیہ کا کام یہ صرف وہ فیصلہ دے گی کہ یہ قانون کی فلا فلا دفعہ کتاب و سنت کے منافی ہے. جو خلا کریٹ ہو رہا ہے اسے پر کرنا پھر مقننہ کا کام ہے. یہ دونوں بازو جو ہے متوازی طور پر چلتے چلے جائیں گے. اور کیونکہ ہماری عدالتیں، ہمارے وکلاء، ہماری پوری تنفیذی مشینری، پوری ایگزیکٹو اسی کی عادی ہے کہ کوالیفائڈ قانون اس کے پاس موجود ہو. یہ پینل کوڈ ہے، یہ فلاں کوڈ ہے، یہ سول کوڈ ہے، اس کی فلاں دفعہ ہے، اس کی فلاں دفعہ ہے. اب سری جج بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی خود قانون نہیں بنانا وہاں، بلکہ جو قانون ہے اس کے پاس اس کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے، وارڈ دینا. اگر کوئی اسی طریقے سے کرمنل کوئی مقدمہ ہے تو جو بھی آپ کا کرمنل کوڈ ہے اس کے مطابق فلا دفعہ کے مطابق فیصلہ دے گا. اس طریقے سے شریعت کو تدریجن جس قانون کو بھی وہ خلاف اسلام قرار دے اس کا ایک خلا کریٹ ہوگا، وہ خلا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی پر کرے گی. اس طریقے سے بڑی ہی ہموار راستے سے، تدریج کے ساتھ، ہموار انداز میں، اور ایک کوالیفائڈ جو قانون ہے جو اس طریقے سے وجود میں آتا چلا جائے گا، لہذا عدلیہ کے ذریعے سے اس کی تنفیذ ہوتی چلی جائے گی. اس میں بھی ایک بات اور عرض کر دوں اگرچہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یہ فیڈرل شریعت کورٹ ایک علیحدہ ادارے کی حیثیت سے بھی ہمارے اس نظام میں کوئی مستقل کوئی ادارہ نہیں ہوگا. فیڈرل شریعت کورٹ اس لیے بنانی پڑی ہے بحالات موجودہ کہ چونکہ ہمارے ججز کی تعلیم جو ہے اس میں شریعت کا حصہ نہیں تھا. لہذا علماء جو ہے وہ ضیاء الحق مرحوم نے، وہ اب کچھ علماء ہینڈ پکڈ ہیں، ان کا اپنا چوائس ہے. جیسے کبھی شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب نے کچھ علماء کا بورڈ بنا دیا تھا، انہوں نے فتاوائے عالمگیری مرتب کر دی. اب وہاں پر جو بھی کوئی گیا ہے وہ کسی اپنے استحقاق کی بنیاد پر نہیں. ہو سکتا ہے ان سے بڑے بڑے عالم موجود ہوں اس وقت ہندوستان میں، لیکن جسے پی چاہے وہ سہاگر، انہوں نے جو شہنشاہ عالمگیر کی اپنی کوئی ترجیحات تھی انہوں نے منتخب کر لیا. بہرحال انہوں نے نیکنیتی سے منتخب کیا، اس میں میں تو اصول صرف بتا رہا ہوں. وہ کوئی منتخب ہو کر علماء نہیں آئے تھے کہ علماء کی کسی باڈی نے اسے منتخب کیا ہو، بلکہ وہ چوائس تھا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا. اسی طرح ضیاء الحق صاحب کا چوائس تھا، انہوں نے بہت بڑے بڑے علماء کو چنا اور شریعت کورٹ میں بٹھا دیا. یہ بھی در حقیقت ایک عارضی ادارہ ہے، یہ بھی ایک گویا کہ سنویت ہے، ایک ڈوئلزم ہے. یہ دوسری عدالتیں ہماری چل رہی ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، اور ایک شرعی عدالت علیحدہ ہے. یہ بھی وقتی طور پر، عارضی طور پر ضرورت ہے، ورنہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر، خاص طور پر قانون کی تعلیم کا جو نظام ہے، اس میں شریعت کو لازمن شامل کر دیا جائے، جس کو کلیت الشریعہ کہا جاتا ہے، وہ کلیت الشریعہ کی کیفیت بن جائے گی. تو ہمارے تمام وکلاء، تمام تجز جو ہے وہ کتاب و سنت پڑھ کر آ رہے ہوں گے، پھر علیحدہ سے شریعت کورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. وہی سپریم کورٹ، وہی ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلے کرے. بہرحال یہ ہموار راستہ ہے. اگر ارادہ ہے، نیت ہے، اگر دل میں چور نہیں ہے، اگر اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے، اگر لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اپنے ساتھ خیانت یا اللہ کے ساتھ خیانت، اپنے آپ کو دھوکہ دینا یا لوگوں کو دھوکہ دینا. اگر اس سے بچنا ہے تو ہموار راستہ وہ ہے, اس کو چھوڑ کر یہ راستہ جو اختیار کیا گیا ہم اس پر بھی ویلکم کریں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی ہو تو شریعت کے لیے ہو تو ہمیں قبول ہے, لیکن یہ کہ دوسرا راستہ موجود ہو, شریعت کوڈ ملک میں بنی ہوئی ہے, دستور میں اس کی پروویژن ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کے حدود اختیارات سب کے سب طے ہیں. اس اعتبار سے آسان راستہ یہی تھا جس کو میں نے اپنی کسی تقریر میں پہلے کہا تھا کہ ایک کو الف کرے درکار, ایک ہی بات کرنی ہے کہ شریعت کوڈ پر جو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, جو بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی کھول دیجئے, ان کے ہاتھ کھول دیجئے, انہیں فیصلے دینے دیجئے, ادھر آپ کی مقننہ موجود ہے وہ اس خلا کو پھر کرتے چلی جائے, کوڈیفائڈ لا جو ہے وہ تمام وکلا اور تمام ججز کے سامنے ہوگا اس کے مطابق, جیسے کہ ہماری عدالتی نظام میں ان کی جو بھی معمولات ہیں ان کے مطابق, ان کے ذہنی سطح کے ساتھ مطابقت رکھنے والا پروسیجر جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں, پھر پڑھ لیجیے, نفاذ شریعت کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کوڈ کے دائرہ کار پر عائد جملہ پابندیاں بشمول آئلی اور مالی قوانین ختم کر دی جائیں. میں شاید آئلی قوانین پر اگلے جمعے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. اب آئیے, لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ موجودہ استحصالی نظام کے خاتمے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان, وہ جو میں نے پچھلی مرتبہ سنایا تھا آپ کو, دعو ربا والربا, جو صاف صاف کھلا کھلا سود ہو اسے تو چھوڑنا ہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر جہاں بھی کسی معاملے میں, کسی پروپوزیشن میں, کسی لین دین میں سود کے شائبے کا امکان نظر آئے اسے بھی چھوڑ. اس لیے کہ اتنی بری شے جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان چل گئی, فاضل بحق من اللہ و رسول, اتنی بری شے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے اس گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اب اس سے بڑی شہر کیا ہو سکتی, لہذا صرف اس کو نہ چھوڑو بلکہ اس کا کہیں گمان بھی پیدا ہو جائے کہ یہ کوئی سودی معاملہ بن رہا ہے, اجتماع ہے, اس کو بھی چھوڑو. اس فرمان کے مطابق اندرون ملک بھی نہ صرف سرمایہ نقلی کے سود بلکہ زمین کے سود یعنی جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا مکمل خاتمہ کر دیا. واقعہ یہ ہے کہ جب تک یہ دوسرا سود بھی ختم نہیں ہوگا آپ کے سیاسی نظام کے اندر عدل اور مساوات نہیں آ سکتا. یہ 35 گھرانے ہیں, یہ جاگیردار گھرانے ہیں, یہی انڈسٹریلسٹ بھی بن گئے ہیں, انہی کے پاس پوری دولت کا ارتکاز بھی آ گیا ہے, لینڈڈ ایرسٹوکریسی بھی یہی ہے, کیپیٹلسٹ بھی یہی, ان کے پاس ہے پورے اس ملک کی قسمت جو ہے ان کے ہاتھوں میں, کسی کا کوئی بیٹا, کسی کا داماد, کسی کا بہنوئی, کسی کا خسر, یہ ہے کہ جو چہرے بدل بدل کر سامنے آ جاتے ہیں, بھائی ہے یا بھتیجے ہیں یا چچا ہے, لیکن یہ کہ اس کے سوا کسی بھی مڈل کلاس کے آدمی کے لیے تو ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ میدان سیاست میں قدم رکھ سکے. تو یہ ساری ہڑبونگ جو ہمارے یہاں سیاسی سطح پر ہے, یہ ہے جو ہے نوٹ کی جو تقسیم ہے معاشی سطح پر, اور یہ مستقبرین اور مستضعفین کی جو تقسیم ہے سیاسی سطح پر, یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. سماجی اور معاشی اور سیاسی سطح پر عدل اور انصاف اور قسط جو ہے اس کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ دونوں سود ختم نہ کیے جائیں, ایک ہے نقد اور سرمایہ کا سود, اس کو تو سب ہی مانتے ہیں کہ وہ حرام مطلق, لیکن دوسرا ذرا چھپا ہوا سود ہے وہ ہے زمینداری, ایبسنٹی لینڈ لارڈزم, گھر میں بیٹھے ہوئے زمین کے مالک ہونے کی بنا پر اس کاشتکار کی جو کمائی ہے اس میں سے, اس کے خون پسینے سے جو کچھ اس نے بنایا ہے حاصل کیا ہے وہ اس میں سے اپنا حصہ لے جانا, یہ سود ہے. اور اس دونوں سودوں کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ ظالمانہ اور استحصالی نظام ختم نہیں ہوگا. اس کے ساتھ یہ آخری شک ہے, بیرونی استحصالی قوتوں سے بھی کہہ دیا جائے کہ اگر تم بخوشی سود کو ختم کر دو تو ہم اپنی سہولت کے مطابق تمہارے اصل پر لوٹانے کا وعدہ کرتے ہیں. ان تم تم فلکم رؤوس اموالکم, بعد آ جاؤ تو تمہارے جو اصل زر ہے, جو تمہاری اصل رقم ہے وہ ہم واپس کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی اپنی سہولت, یہ نہیں کہ سر پہ سوار ہو جاؤ کہ ابھی سارا کا سارا ادا کرو, ہم اپنی سہولت کے مطابق یہ وعدہ کرتے ہیں. قرض ہے جو سود تم نے کھا لیا, لیکن یہ کہ آئندہ اگر تم سود چھوڑ دو تو ہم جو بھی تمہارا اصل زر ہے لوٹا دیں گے, یہ وعدہ کرتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق, ورنہ ہم تمہاری جانب سے جنگ قبول کر لیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے نہیں، سیدھی سیدھی بات. ہمارے یہ دو آپشن ہیں، یا یہ استحصالی قوتیں امپیریلسٹ پاور ہم پر جنگ مسلط کرے، یا اللہ کی طرف سے جنگ ہو. تو کون سی ہلکی ہے؟ امن و ملیتین ہی کا اصول کام میں رکھے تو کون سی جنگ ہلکی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ ہلکی ہے، یا یہ کہ امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کی طرف سے جنگ ہلکی ہے؟ اس جنگ میں تو زیادہ یوگا ہم سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ہماری عاقبت سنور جائے گی. اور یہ جنگ جو ہے، یہ اس کی وجہ سے خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں ہماری کوئی عزت ہے اور نہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی بچاؤ کی صورت ہے. لہذا ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی جنگ قابل قبول نہیں ہے. ہاں تم اگر ہم پر جنگ پھوسو گے، تم نے جو ظلم اور استحصال کیا ہے، اگر اس کو عزت تک بھی لے کر جاؤ تو ہم تمہاری جنگ قبول کریں گے. الٹیمیٹم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم کو قبول کرنے کا ہمیں یارہ نہیں. اور آخری جملہ ہے، اور ساتھ بھی اللہ قبول کر لیں گے لیکن سود دینا قبول نہیں کریں. اس کے لیے بڑے عزم اور ارادے کی، بڑی ہمت کی ضرورت. یہ ہمت کر لینے کا انسان ایک دفعہ جو ہے کروا گھوٹ کر لے تو اللہ کی مدد آتی. اللہ لازم مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. تم اللہ کے وفادار بن کر تو دیکھو، اس کے ہو تو جاؤ، اللہ اس کے رسول کے ہو جاؤ. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو پلک تیرے، کیا روس ہے اور کیا امریکہ ہے اور کیا یہودی ہے اور کیا برطانیہ ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری کچھ پر آ جائے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں مخذول کر دے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے خزان الہی جو ہے وہ ہم پر مسلط ہو جائے تو تمہارا مدد کرنے والا کوئی نہیں. اگر اس پر یقین ہے تو پھر تو یہ راستہ اختیار کرنا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے واحد راستہ ہے، آخری دنیا کی بھی آخرت کی. آخری جملہ ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں. پھر یہ شریعت بل کے نام سے کچھ پاس کر لینا، ناواقف لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دینا، یا جو سیاست باز قسم کے ہمارے ہاں کچھ مذہبی گروہ ہیں ان کو لالی ٹاپ فٹو جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اور یہ لفظ میں نے استعمال جو کیا ہے اس پہ انورٹڈ کوماز ہے، مولانا سمیع الحق صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جو شریعت بل تیار ہو رہا ہے وہ لالی ٹاپ ہے. آج وہی سمیع الحق کہہ رہے ہیں ہم اسے قبول کریں گے اور سود کے معاملے کو جو ہے وہ عدالت میں ہم لے جائیں گے. لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو سوال یہ کہ آپ جس ہاؤس کا رکن ہے آپ اب سینٹ میں آ گیا، اس لیے آج میں نے اس کے اوپر لکھا ہے معذرت اراکین سینٹ توجہ فرمائے. بیٹھے ہوئے وہاں قاضی حسین احمد صاحب بھی، بیٹھے ہوئے وہاں سمیع الحق صاحب بھی، پروفیسر خورشید صاحب بھی. ان کے لیے تو بہت بڑا امتحان ہے ان کے دین و ایمان کا. ان کے لیے ایک راستہ ہے کہ چاہے تو وہ چھوڑے اس کو اور لات مارے اس سینیٹری کو اور ہائی میدان کے اندر کہ ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے. سود کے معاملے کے اندر کوئی مداخلت کرنے کو تیار نہیں. اگر آپ ایز ممبرز آف سینیٹ وہاں مداخلت کرتے ہیں تو اخلاقی مسائل اتارا جاتا ہے آپ کا عدالت میں جانے کا. آپ نے جہاں آپ کو اختیار ہے اور آپ کی حیثیت ہے وہاں آپ اسے قبول کر رہے ہیں تو انسان کا اخلاقی جواب تو پھر کوئی بات نہیں دیتا. یہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ اگر اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، اور موجودہ شریعت بھی کی حیثیت مذہبی سیاست بازوں کے لیے لالی پاپ، اور کچھ فقیروں اور مفتیوں کے معاشی مسئلے کے مولویانہ اور سرمایہ‌دارانہ حل کے سوا اس کی کوئی حیثیت. کچھ تنخواہیں مل جائیں گی، کچھ پوسٹ کریٹ ہو جائیں گے، کچھ مفتی حضرات جو ہے عدالتوں سے اٹیچ ہو جائیں گے، کچھ اس قسم کا کچھ لوگوں کا معاشی مسئلہ تو حل ہو جائے گا. اسلام کا کوئی مسئلہ اس بل سے حل نہیں ہوگا. اب اس کے بعد ذرا دوسری طرف آ جائیے. یہ جو آخری بات تھی، دولت خداداد پاکستان میں سودی لین دین پہلے بھی اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر جاری تھا. پوچھا جا سکتا ہے کہ آج آپ کیوں اتنے گرم ہو گئے، آپ کو اتنا غصہ آج کیوں آ رہا ہے؟ اس کا جواب ہے جو اس اشتہار کے اندر ہے. تسلیم ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف کے ساتھ ایک خاموش جنگ جاری تھی. یہ پہلے لفظ نوٹ کیجیے کہ دولت خداداد پاکستان میں سودی لین دین پہلے بھی اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر جاری تھا، اور گویا اللہ اور رسول کے خلاف خاموش جنگ تو پہلے ہی سے جاری تھی، لیکن اب نام نہاد نفاذ شریعت بل کی منظوری کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے سود کو جاری رکھنے کا ببانگ دہل اعلان کر کے ہم نے شریعت کے تمسخر اور استہزاء کی انتہا کر دی. نام شریعت مل نفاذ شریعت, اور سود گویا کہ ماضی کا بھی مستقبل کا بھی بیرونی سود تو ہمیشہ جاری رہے گا, یہ اعلان ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں اوکلے ساتھ سے, تمام استحصالی قوتیں خوش ہو گئی, شریعت بھی آ گئی اور ہمارا کچھ نہیں بگڑا, ہمارے کسی مفاد کے اوپر کوئی آج نہیں, ایسی شریعت کو سلام. ظاہر بات ہے کہ جس پہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو تو کیا ہے شریعت آ جائے. یہ ہے در حقیقت وہ منافقت کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کے درجے میں چلا گیا. ایک ایک شخص جو کوئی گناہ کر رہا ہے اور ایک اس گناہ کو کہتا کہ یہ تقویٰ ہے, یہی تو نیکی ہے, یہی تو روحانیت ہے, زمین و آسمان کا بکواس ہے. ایک گناہ گار شخص سے جو کہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, میری کچھ کمزوریاں ہیں, میری قوت ارادی کمزور ہے, کچھ حالات ہے, مجبوری ہے, کیا کروں. ایک یہ انداز ہے. ایک یہ کہ نہیں, یہی اہم شریعت ہے, یہ نفاذ شریعت بھی ہے جس کے اندر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں. تو بات زمین و آسمان کی ہو چکی ہے, فرد عظیم ہے جو واقع ہو چکا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کان کھول دوں اور آپ میں سے ہر سمجھے اپنا فرض سمجھے, جس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اسے پھیلائے لوگوں تک, ورنہ یہ کہ آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں. میں نے تو وہ بات حق کی جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دی. ہم نے شریعت کے تمسخر اور استہزاء کی انتہا کر دی ہے اور گویا پوری جھکائی کے ساتھ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی. وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف اور نام نہاد اسلامی جمہوری اتحاد, ابھی وقت ہے اللہ کی جناب میں توبہ کرنے اور فیڈرل شریعت کو اور آئے شدہ جملہ پابندیاں ختم کر کے شریعت اسلامی کے ساتھ کامل وفاداری اور خلوص و اخلاص کا ثبوت دے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, مبادہ قوم پر وہ عذاب مسلط ہو جائے جس کا ٹالنا پھر کسی کے بس میں نہیں. جو میں نے پچھلے جمعے میں آیات آپ کو سنائی تھی سورہ انبیاء کے آخری 8 آیات, وَإِنَّ لِلَّذِينَ قَرِيبُ الْمَوْعِدِ مَا تُوعَدُونَ, یہ طرز عمل ہمارا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ جو ہے اس کے دین کے ساتھ مذاق کیا, لہذا اس میں توبہ جتنی جلدی ہم توبہ کر سکے اللہ ہمیں توفیق دے, ہمارے ذمہ داروں کو توفیق دے. اب جو شریعت دلی جو ہے نام نہاد شریعت بل جو سینٹ کے سامنے آنا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے دے. اسی لیے اتنی جلدی کر کے میں نے آج یہ اشتہار جو ہے وہ شائع کروایا ہے, اس لیے کہ کل جو ہے وہ شریعت بل جو ہے وہ سینٹ میں آ رہا ہے. ہمیں بات کہہ دینی ہے, معذرت اللہ ربکم, اللہ کے ہاں عذر جو ہے پیش کر سکے, باقی جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ذمہ داری اسی کی ہے, جواب دہی اللہ کے ہاں اسی کو کرنی پڑے گی. اب اس میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا, جو آیات میں نے آج تلاوت کی ہیں ان کے حوالے سے, میں نے کئی مرتبہ کیا وقت نہیں رہتا تھا اس لیے وہ بات رہ جاتی تھی, 15 منٹ میرے پاس ہے, میں آج کوشش کرتا ہوں وہ بات بیان کروں. پہلی حقیقت یہ جان لیجئے, کمیونزم ایک نظام اقتصادی کی حیثیت سے مر چکا ہے. اگر کہ چین میں ابھی ہے لیکن یہ کہ جو اصل جنم بھومی تھی اس میں وہ دم توڑ چکا. اب اس کا آتوادی جو دنیا کے سامنے بلند ترین نظام آیا ہے وہ اسکینڈینیوین سوشلزم. بعض اعتبارات کی اس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی بات کی ہے کہ گیو دی ڈیول از ڈیو, یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ ایک خاص اعتبار سے وہ بہت بلندی پر پہنچ گئے اسکینڈینیوین سوشلزم. لیکن اس کے بارے میں بھی یہ بات جان لیجئے, وہ بھی یقیناً ناکام ہو جائے گا, اس کی ناکامی زیادہ دور نہیں ہے. کمیونزم ناکام ہو چکا اور اسکینڈینیوین سوشلزم بھی لامحالہ لازمن ناکام ہو کر رہے گا. تھوڑا سا وقت اس میں گزر سکتا ہے, وہ وقفہ مل سکتا ہے لیکن ناکام ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دو ہے کمیونزم کے بارے میں. کمیونزم کا جو نظام قائم ہوا روس میں, اس نے ایک طرف فطرت انسانی کے تقاضے کو نگیٹ کیا, اس کی نفی کی, اس کو سپریس کیا. دوسری طرف طبیعت انسانی کے ایک تقاضے کو نظر انداز کیا. میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا, فطرت اور طبیعت دو الفاظ میں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال کیے ہیں. اسی طریقے سے اسکینڈینیوین سوشلزم بھی اگرچہ فطرت انسانی کے اس تقاضے کو تو برقرار رکھتا, لیکن طبع انسانی کی ایک اور دوسری کمزوری ہے جسے نظر انداز کر رہا ہے. بس یہ چار جملوں کی وضاحت مجھے کر دی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے انسان کے اندر دو باطنی کیفیات ہیں. ایک ہے اس کی فطرت, اس فطرت کا تعلق ہے ہمارے روحانی وجود کے ساتھ. اسی لیے کہا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جیسے یہ روح جو ہے ہمارے اندر یہ کہاں سے آئی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اسی کا جو تقاضا ہے فطرت انسان کے اندر, انسان کے باطن میں, اسے فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ بھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت کے کچھ تقاضے ہیں. یہ تقاضے خیر کے ہیں, بھلائی کے ہیں, نیکی کے ہیں, اچھائی کے ہیں, اعلیٰ اقدار کے ہیں. لیکن انسان ہی کی تخلیق کا ایک دوسرا پہلو ہے اس کا حیوانی وجود. اس کو آپ خلقت سے تعبیر کریں, اس کو آپ کرویت سے تعبیر کریں, تب رہے انسانی. یہ انسان کا فزیکل وجود جو ہے, طبی وجود, اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ایک ہی نظام ہے دنیا میں اور ایک ہی ہو سکتا ہے جو ان دونوں جو متضاد تقاضوں کو بھرپور طور پر, متوازن طور پر ان کے تقاضوں کو پیش نظر رکھے اور ان تقاضوں کو پورا کرے. وہ نظام جو ہے اسلام کا, وہ آج کہیں نہیں ہے. اسلام کا اقتصادی نظام دنیا میں ایک انچ زمین نہیں ہے جس پر پائیں. لہذا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, ایک نہایت استحصالی اور ظالمانہ نظام جو ننگا کیپیٹلزم ہے, وہی دنیا میں اپنی کامیابی کے پھلیرے اس کو اڑا رہا ہے. اور گویا کہ بہت یوفوریا ہے, بہت ان کے اندر احساس ہے اپنے برتری کا, بالا تری کا, کہ ہمارا نظام کامیاب ہو گیا, ثابت ہوا ہمارا ہی نظام صحیح ہے. اس لیے کہ روس جو ہے وہ گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ. یہ جو صورتحال ہے, اب نوٹ کیجئے, فطرت انسانی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ جبر کے خلاف بغاوت کرتی ہے. وہ جبر قبول کرے گی لیکن اللہ کا, اپنے مالک کا, اپنے خالق, کسی انسان کا جبر وہ گوارا نہیں کرتی. مجبور ہو, بات اور ہے, اس کا مسئلہ چل رہا ہو, بات اور ہو. 60-70 برس گزر گئے روس کے اندر, آزادی رائے, آزادی اظہار رائے, فریڈم آف ایسوسیشن, جماعت بنانا, اپنی بات کہنا, یہ حقوق جب سلب ہو گئے تو فطرت انسانی کی جو پکار تھی آزادی, انسان انسان کا غلام نہ ہو, انسان کو آزادی ملے, اس نے ریوولٹ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے آزادی پسند دانشور بھاگ بھاگ کر روس سے امریکہ جاتے رہے. انسان چاہتا ہے کہ میری رائے, میری آزادی, مجھے آزادی رائے جو ہے حاصل ہونی چاہیے. اس در حقیقت اس کی جو نفی ہو گئی روس کے اندر, یہ اس کی بغاوت ہے کہ جس بغاوت کے نتیجے میں وہ نظام ناکام ہو گیا. نمبر دو, طبع انسانی کا بھی ایک تقاضا ہے, اور یہ طبع انسانی جو ہے بہت سے اپنے اندر خلا رکھتی ہے. قرآن مجید کا وقت نہیں ہے, میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا, یہی تو اس کا کمال ہے. خلق الانسان ضعیفا, یہ خلقت جو ہے طبعیت, اس میں ضعف ہے, کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل, انسان کی خلقت کے اندر جلد بازی مضمر ہے. اسی طرح ان الانسان خلق ہلوا, انسان بڑا کھردلا بنایا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, دولت مل جائے, خیر مل جائے تو اس کو چھیک چھیک کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے, کسی دوسرے کو نہ پہنچ جائے, یہ ہوا تک نہ لگ جائے کسی کو. اور اگر کوئی تکلیف آئے تو جلا فضا فریاد نالا شیون کرتا ہے. یہ انسان کی طبی کمزوری ہے. ان پر انسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین, اس سے بچنے والے تو وہی ہیں جو اللہ کو مانتے ہو, اللہ سے لو لگاتے ہو. الذین هم علی صلاتهم دائمون, اپنی نمازوں پر مداومت کرنے والے وہی ہے. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, سائل اور محروم کا حق ہے ان کے مال کے اندر, اور وہ پہنچاتے ہیں اسے کہ ان کا حق ہے, ہمیں دینا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین, جو آخرت کا جزا و سزا کا جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمول, واقعہ یہی ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے کوئی شخص نچنت ہو سکے, بے فکر ہو سکے. یہ تو ایک مکمل فلسفہ ہے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس میں جو طبع انسانی اور خلقت انسانی کی کمزوری آئی اسے نوٹ کر لیجیے، وہی کمزوری ہے جو قرآن مجید سورہ آل عمران میں بیان کرتا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. اللہ فرما رہا ہے ہم نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبتیں، بیویوں کی محبتیں، بیٹوں کی محبتیں، سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، اور بہت سے مال مویشی ہو، بڑے بڑے گلے ہو اور اس کی کھیتیاں ہو اور گھوڑے ہو، بہت عمدہ نشان زد بڑے ہی اعلیٰ پیڈگری والے گھوڑے، یہ چیزیں بھی انسان کے اندر ان کی محبت رکھتی ہے. یہ ہے در حقیقت فطرت انسان کی، فطرت اللہ غلط استعمال کیا، طبع انسانی کی کمزوری جس کو کمیونزم نے اس لیے نظر انداز کیا کہ آپ جتنا بھی کام کر لیں، جو بھی پروڈکشن ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، آپ کو تو صرف ویج ملے گی، پھر کام کیوں کرے آدمی زیادہ؟ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میں زیادہ پروڈیوس کروں تو زیادہ زیادہ کا مالک بھی ہو جاؤں گا، وہ میرے پاس رہے گا، تب تو وہ میں ریٹین کروں گا اسے، تب وہ محنت کرے گا، دن رات ایک کرتے گا، 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کرے گا، اور نہیں تو وہ یوں سمجھیے کہ بہت ہی نیند دلی کے ساتھ مجبوری ہے، مجھے تو تنخواہ ہی ملنی ہے، مجھے ویج ملنی ہے، کارخانہ زیادہ پروڈیوس کرے گا تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ سب انسانی کی کمزوری ہے کہ پھر پروڈکشن گر گئی اور روس ناکام ہوا اسی پروڈکشن کی وجہ سے، رقبہ اس کے پاس زیادہ، ویٹ گروئنگ لیکن امپورٹ کر رہا ہے امریکہ سے، کیوں یہاں کا فارمر کیوں کام کرے زیادہ؟ یہ فطرت کی بات نہیں ہے، یہ طبیعت انسانی کی بات ہے، خلقت انسانی کی بات ہے، خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا، مال کی محبت ہے، ہی وانٹس ٹو ارن سم تھنگ، چاہتا ہے کہ کوئی شے میری ہو، میں اسے بناؤں، سنواروں، بڑھاؤں، اور پھر وہ بڑھ جائے، سمجھ جائے تو میری اولاد کو منتقل ہو. یہ جو طبع انسانی کے تقاضے ہیں آپ ان کی نگیشن کر دیجئے، پھر اس کے اندر دی آؤٹ ٹو ورک کہاں کرنے کا جذبہ خود بخود بدم پڑ جائے گا، پروڈکشن جو ہے گر جائے گا. تو میں نے دو باتیں کہیں، آج نوٹ کر لیجئے، بہت اہم فلسفہ ہے قرآن کا. ایک ہے انسان کی فطرت، وہ بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، لیکن اس کا بھی ایک تقاضا ہے، آزادی. وہ اللہ کی آزادی کی غلامی قبول کر سکتا ہے، انسان کی غلامی نہیں. اس کے خلاف ریولٹ ہوئی رشیا کے اندر. دوسرا، انسان کا جو خلقی تقاضا ہے، کبھی تقاضا ہے، ٹو اون سم تھنگ، اور اگر زیادہ اون کر سکتا ہوں تو زیادہ کام کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، اس کو بھی نظر انداز کیا، لہذا وہ 60-70 برس کا تجربہ جو ہے ناکام پڑا ہے. وہ سپر پاور جو ہے اس وقت اس کے بخیے ادھر رہے ہیں، اور اس کی ایک اعتبار سے تو سپر پاور کی حیثیت سے نصیب ہو چکی. اب آپ اسی کے حوالے سے سمجھیے، اسکینڈینیوین سوشلزم کیوں ناکام ہوگا؟ آزادی تو اس میں ہے، لیکن طبع انسانی کی ایک اور کمزوری ہے جو اس کے پیوست ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ویلفیئر کا معیار آپ اتنا اونچا کر دیں، خیرات کو اتنا اونچا کر دیں کہ جو دینے والے ہیں اور جو لینے والے ان میں فرق ہی بہت کم رہ جائے، یعنی جو ان کی اس وقت اچیومنٹ ہے کہ ایک شخص جو خیرات پر گزر کر رہا ہے، معذور ہے یا کسی اور وجہ سے خیراتی ہے، اس کا بیٹا بھی وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے جہاں ملکہ کا بیٹا یا بڑے سے بڑے بلینئر کا بیٹا، اور اسے بھی علاج وہی مل رہا ہے جو بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو، تو اس کے بعد تو کسر رہ گئی دونوں کی روٹی کی اور دو کپڑے، دو جوڑے کپڑوں کے، اس کے علاوہ انسان کو کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ زیادہ کام کیوں کرے؟ کیوں نہ معذوروں کی فہرست میں نام لکھوائے؟ ہمارے پاکستانی جو وہاں گئے وہ تو ان کا تو سب سے زیادہ زور ہی اس پر ہوتا ہے، چند سال کام کر کے کسی اعتبار سے اپنے آپ کو ڈسیبل قرار دلوایا اور ہم لے رہے ہیں وظیفے، وہاں سے آ رہے ہیں ہزار روپے کی جو ہے پینشن آ رہی ہے. یہ نظام چلنے والا نہیں ہے، برباد ہو جائے گا. یہ آج تو وقت کیوں ہو؟ بغیر کام کیے اگر آپ کو سب کچھ مل رہا ہو، آپ کی اولاد بھی ایڈیشن میں پڑ رہی ہو، اور آپ کو بھی جو اعلیٰ ترین ہسپتال ہو وہاں آپ کا علاج ہو، گارنٹی کر دیا جائے، تو وائی شوڈ یو ورک مور؟ کیوں کام کریں؟ آدمی کو ایک خاص وقت کے بعد اپنے لیے تو دو روٹی دو بھی نہیں رہتی, ہوتے ہوتے اور کم ہو جاتی ہے, اور دو جوڑے جو ہے کپڑوں کے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی. سارا مسئلہ اولاد کا ہے, سارا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے, بیماری ہو جائے تو میرے پاس کچھ ہونا چاہیے, باقی ختم. لہذا وہ بھی گر کر رہے گا. اب تک یوں چل رہا ہے کہ ابھی در حقیقت یہ جو دو سپر پاور کا آپس میں تصادم تھا, امریکہ نے گویا کہ گارنٹی کیا ہوا تھا, انڈر رائٹ کیا ہوا تھا, تمام یورپین ممالک کا ڈیفنس اس کے ذمے تھا, امریکہ پورے تھرڈ ورلڈ سے ان کے وسائل چوس رہا ہے, لیکن روس کے خلاف اس نے پروٹیکشن دے دی تھی تمام ان یورپین ممالک کو, انہیں ڈیفنس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, بس اپنا کھانا پینا ہے اور ایش کرنے سے سوال کے کچھ نہیں. تب تک تو وہ چل گیا, اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہو, اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ڈیفنس پر بھی خرچ کرنا پڑے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے سویڈن کو, ناروے کو, ڈنمارک کو, ان کا انتظام چلنے والا نہیں, اور رفتہ رفتہ گر رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے, یہ دونوں نظام فیل ہو کر اب یا تو رہ گیا ننگا کیپیٹلزم میدان میں امریکہ, جس میں ہیز اور ہیز نوٹ کے درمیان اتنا فرق و تفاوت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ تو یوں سمجھیے کہ گھیٹوز کے اندر آج بھی امریکہ میں مین ہیٹن کے شمالی حصے میں لوگ گھیٹوز میں رہ رہے ہیں, سب ہیومن لیول پر, حیوانی سطح پر, اور وہیں پر وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی بلینئرز, جن کی دولت کا اندازہ نہیں. یہ نظام جو ہے یا تو یہ چلے گا, اس لیے کہ سیدھی سیدھی بات ہے, ننگی بات ہے, کام کرنا ہے کرو, میں یہ ویج دوں گا, اس سے رائٹ نہیں دے سکتا, نہیں کرتے جاؤ دباؤ جاؤ, ہار ہار, کوئی ٹریڈ یونین کی اجازت نہیں ہے وہاں, بڑے سے بڑے آدمی کو آج رکھیے, کل صبح اسے قائد کر دیجئے, اگر کام کرو گے میری مرضی کے مطابق تو رکھوں گا ورنہ نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے, ہاں جاؤ, اگر کام نہیں کرنا ہے تو ویلفیئر, اور ویلفیئر کا لیول وہاں بہت لو ہے, ایسا نہیں ہے جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں. یہ نظام چل سکتا ہے ظالمانہ استحصالی, آج یہی رہ گیا ہے. اب اسلام کے بارے میں سمجھ لیجئے, اسلام نے دو کام کیے, ایک طرف ویلفیئر کا نظام بھی قائم کیا زکات اور اسی کے ذریعے سے آزادی بھی دی, حریت, یہ جو قائد اعظم کے الفاظ سنائے تھے میں نے, پہلا نام اس پہ وہی ہے حریت, آزادی, پھر یہ کہ آپ آزاد معیشت ہے, جاؤ محنت کرو, حرام سے نہیں جائز سے محنت کرو, جو کماؤ گے حلال سے وہ تمہارا ہے, ایک خاص حد سے آگے بڑھ جا کے زکات تو لے لی جائے گی, باقی تمہارا ہے, یو کین ریٹین. ہاں تمہاری اپنی روحانی تقاضا اگر ہو کہ نہیں میں اسے اللہ کے لیے خرچ کروں تو کرو, وہ روحانی ترقی ہے, جو جبرن نہیں, جبرن تو صرف زکات لی جائے گی, اس سے ویلفیئر کا نظام چلایا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ باقی تم ریٹین کرنا چاہو کرو, وہ تمہاری اولاد کو بھی منتقل ہو جائے گا وراثتن, پورا قانون وراثت جو ہے پورا نظام میں کیوں لایا گیا, اتنا مکمل. گویا کہ تب انسانی کا تقاضا بھی سامنے, فطرت انسانی کا تقاضا بھی سامنے, یہ دونوں تقاضے صرف اسلام کا نظام ہے جو دنیا کے پورے کر سکتا ہے, کوئی اور نظام نہیں. لیکن میں ذرا آج خاص طور پر اسلام کے نظام کا جو ویلفیئر کا حصہ ہے اس کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں, یہ شاید اس سے پہلے کبھی بیان میں نہیں آئی. یہاں یہ طے کر لیا گیا ہے, دیکھو تم زکات لے سکتے ہو لیکن یہ اوساخ الناس ہے, یہ لوگوں کا میل کچائی ہے, بچو اس سے, اس کو کوئی وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ کوئی آرام سے جو ہے وہ اس کے اوپر گزر بسر کرے, مجبوری ہے تو لو, ورنہ یہ اوساخ الناس لوگوں کا میل کچائی ہے, اس کے اوپر اس کی توقع نہ رکھو, اس پر انحصار نہ کرو. فرمایا گیا الید العلیا خیر من الید السفلا, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. فرمایا گیا سائل کو مت لڑکو لیکن سوال مت کرو, اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, محنت کرو, کلہاڑی بنا کر دی سائل کو, جاؤ لکڑیاں کاٹو, اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, یہ خیرات مانگنے سے کہیں بہتر ہے. اور اتنا اونچا پہنچایا اس کو, دیا اس کو القاسم حبیب اللہ, حلال کی کمائی کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے, حبیب ہے. یہ ہے ارض تو ورق کو برقرار رکھنے کے لیے, خیرات پر مت پڑو, خود کرو محنت, کماؤ اپنے دونوں ہاتھوں کے ہاتھوں سے کماؤ. اور فرمایا گیا کہ تمام اللہ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا. حضور نے فرمایا میں نے خود چند ٹکوں کے عوض قریش کی بکریاں اور بھیڑیں چرائی ہیں. یہ ہے میری اس کتاب کے اندر یہ بھی مضمون موجود ہے اسلام کا معاشی نظام, کہ در حقیقت محنت مشقت اور اس کے لیے خود قسم کرنے کو اس قدر اور صدقات ہے. ٹھیک ہے گزارا کرو, لیکن ہے اوساط الناس, بچو اس سے. اسی لیے سب سے بڑی بات صدقہ اور خیرات محمد رسول اللہ نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے حرام کر دیا. یہ سارے پوائنٹر ہیں. اسکینڈینیوین سوشلزم جو ہے کہ ہم مار کھا رہا ہے اسلام کے اندر, اس کا بھی پورا بندوبست موجود ہے کہ تدفیر پر اور خیرات پر گزارا کرنا تمہارے شرف انسانیت کے منافی ہے. اپنی محنت کرو, روکھا پھوکا کھاؤ لیکن اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤ. یہ ہے نظام اسلام کا. اسی پر کیونکہ وقت اب ختم ہو گیا ہے, میں اپنی گفتگو تو ختم کر رہا ہوں لیکن سن لیجئے اچھی طرح بات, ابھی کوئی صاحب اٹھے نہیں. ایک تو یہ کہ جو میں پابندی کر رہا ہوں وہ آپ بھی کچھ پابندی کریں, فوراً کھڑے نہ ہو جایا کریں. اعلانات وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ میری تقدیر سے بابا ہے.